Bismillahirrahmanirrahim. Hamare hazrat wala damat barakatum ka ek waz Allah taala ki mohabbat ka aasan nuskha usko sunaya ja raha hai. Tamam hazrat ki khidmat mein guzarish ki jati hai ke gaur se simaat farmaye, inshaallah bahut fayda hoga. Alhamdulillah wa kafa was salatu was salam ala sayyidir rusul wa khatamil anbiya wa ala alihi nasfiya wa ashabil atqiya. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى بشمار إحسانات معزز علماء دوستو بزرگو اور نوجوان ساتھیو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی ان احسانات کو سمجھنے اور گننے میں صرف کر دیں تو ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار بھی ہیں اور غیر متناہی بھی. وہ اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو تھک کر عاجز ہو کر بیٹھ جائیں. بہت سے احسانات تو وہ ہیں جن کے احسان ہونے کا ہمیں احساس بھی ہے, جیسے آنکھ, کان, زبان, رزق, اولاد وغیرہ, یہ بھی بے شمار ہیں. مگر ان احسانات کے مقابلے میں جن کا ہم سرسری غور و فکر سے ادراک نہیں کر سکتے, یہ عشر عشیر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے احسانات ہم پر ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے مگر ان کے احسان ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ایک بزرگ کو پیرانا سالی میں پیشاب کی تکلیف شروع ہوئی. ایک صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے اور پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ گناہ کی سزا. بزرگوں کا ایک خاص وصف. اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی بات ہی عجیب ہے. وہ ہر بات پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے قصور کو تلاش کرنے اور اس کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات دن گناہ کرتے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں کرتے, مگر جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اپنا محاسبہ کر کے گناہوں سے توبہ کرنے کے ہماری نظر اپنی ٹوٹی پھوٹی چند نیکیوں کی طرف جاتی ہے. ہماری زبانوں سے عجیب عجیب باتیں نکل جاتی ہیں. مثلا میں نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. نعوذ باللہ من ذلك.
یہ تو ایک شخص شب و روز رات دن اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے, اور اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اپنے شیخ کی توجہ ملے گی, اپنے شیخ کی دعائیں ملے گی. اس نیت سے کرتا ہے کہ احسانات ان کے میرے اوپر کتنے ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی, تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا, اگر شیخ نہ ہوتے تو میں اللہ کی محبت کے لیے کوشش تو کیا کرتا, مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے. تو دو چیزیں اس کے ذہن سے گزرتی ہے کہ میں خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی دعا ملے گی, ان کی توجہ ملے گی. خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تک جو کچھ ملا ہے وہ انہی کی بدولت ملا ہے, ان کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے, ذریعہ بنایا ہے, یہ ان کا حق ہے. غور سے سننا اس کو. تو ایک صادق اور سچا مرید جب اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے, رات دن ایک کر دیتا ہے, اور شیخ کی طرف سے بے التفاتی پاتا ہے کہ شیخ نے میری طرف سے نظر پھیر لی ہے, مجھے ڈانٹا یا مجھے نکال دیا, مجھے ہٹا دیا, تو زبان پر اس بات کو لانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے اتنی خدمت کی ہے اور ایسا. یہ میں سچے مخلص مرید کی بات کر رہا ہوں, اور فرضی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیخ کی برکت سے جو دین کی سمجھ, جو توفیقات ملی ہیں, اس کا بدلہ ہماری خدمت کہاں ہو سکتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے شیخ کے لیے کہ ہم یہ شیخ سے امید رکھیں کہ ہمیں توجہ دیں. تو ایک شیخ کے بارے میں جو کہ مخلوق ہے, جو واسطہ بنا ہے دین سیکھنے کا, روحانیت کا, اس کے بارے میں ایسا خیال ایک سچے مرید کو نہیں آتا. زبان پر آنا تو دور کی بات, خیال نہیں آتا, سوچ نہیں آتا کہ آئی ڈیڈ سو مچ فار مائی شیخ اینڈ ناؤ ہی از ناٹ پیئنگ اٹینشن, ایسا خیال نہیں آتا سچا عاشق مرید. تو ایک شیخ جو کہ مخلوق ہے, اس کے بارے میں ایسا خیال نہیں آتا, تو اللہ کے بارے میں ایسا خیال کیسے آ سکتا ہے کہ میں نے اتنی ساری عبادت کی اور پھر بھی اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. عبادت کیا عبادت کی, وجود ملا وجود, تو تیرے وجود سے پہلے تو نے کون سی عبادت کی تھی؟ اللہ نے آنکھیں دی, ان آنکھوں کو پانے سے پہلے کیا عبادت کی تھی؟ تو سر سے لے کر پاؤں تک جتنی نعمتیں ہیں اس جسم کے اندر, ان کو پانے کے لیے کیا کیا تھا, کیا کیا تھا اللہ کے لیے ان کو پانے کے لیے؟ یہ تو جسم ہو گیا, جسم کے علاوہ پھر دوسری نعمتیں, دین ملا, علم ملا, شعور ملا, اچھا ماحول ملا. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں. اس لیے یہ خیال جو ہے یہ شیطانی خیال ہے, یہ خیال آنا نہیں چاہیے, اور اگر آئے تو برا لگے گا ضرور کہ یہ خیال کیوں ایسا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطانی خیال ہے, خیال آئے اور برا لگے تو شیطانی خیال. اللہ کی ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ پوری زندگی ہم عبادت کریں تو اس ایک نعمت کا بھی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. تو نعمتیں بے شمار ہیں اور لا متناہی, یعنی بہت ساری ہیں اور نیور اینڈنگ ہے. آنکھیں موت تک رہتی ہیں, زبان موت تک رہتی ہے, ایک آدھ کوئی اگر آنکھیں اللہ چھین لیتا ہے, آنکھیں اللہ چھین لیتا ہے تو اس کی جگہ دوسری نعمت, وہ کون سی؟ صبر پر جو اجر ملتا ہے, تو ایسا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اور عبادتیں اس لیے کرنی بھی نہیں چاہیے کہ مجھے دنیاوی راحتیں ملیں گی، دنیاوی راحتیں ملیں گی اس کے لیے عبادت نہیں کرنا، عبادت تو اس لیے کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ ملے گا، میں اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں.
بزرگوں کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، نیکیوں کی کثرت کے باوجود ان کے پیش نظر ان کے عیوب رہتے ہیں، وہ تواضع اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں. جو اپنی نظر میں چھوٹا وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا. ایک اور بزرگ کا قصہ سنیے. حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، کسی نے اپنے گھر کی اوپر کی منزل کی کھڑکی سے گندگی ڈالی، یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے، نبوی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے گی اور کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. بعض نادان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس قسم کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. حضرت وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ گندگی آپ پر گری، حضرت فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گندگی پھینکنے والوں سے کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا کہ آپ انہیں تنبیہ نہیں کرتے؟ آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میرے عزیزو، اس مبارک مہینے میں لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اے اللہ ہماری باطنی حالت بھی ایسی بنا دے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا کہ اسی پر بس کیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ آسمان سے مجھ پر آگ برستی. اپنے زمانے کے عظیم ولی ہونے کے باوجود اپنے قصور کی طرف توجہ گئی. میرے عزیزو، جو اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. فکر آخرت پیدا کرو. جس شخص کو آخرت کی صحیح فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا نقص تو نہیں، ایسی کوئی کمی تو نہیں جس کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو جائے، قبر میں پکڑ ہو جائے، موت کے وقت پکڑ ہو جائے، کلیمے سے محروم ہو جاؤ. اور جو لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہوتے ہیں ان کا رات دن مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا، فلاں میں یہ عیب ہے اور فلاں میں یہ خرابی ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. جو اپنے عیوب سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے اسے دوسروں کے عیوب دیکھنے سے کہاں فرصت ملتی ہے. جس بندے خدا پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اسے اپنے عیوب کی فکر نصیب ہو جاتی ہے وہ ادھر ادھر دوسروں کے عیوب کی تلاش میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ اسے یہ احساس نصیب ہوگا کہ اس کرۂ ارضی پر مجھ سے برا کوئی نہیں ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. پری اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ہسپتال میں مریض اپنے اوقات اس فکر میں نہیں گزارتا کہ دوسرے مریضوں کو کیا تکلیف ہے، وہ ہر وقت اپنی بیماری کی فکر میں رہتا ہے. اسے اپنی چھوٹی تکلیف کی جتنی فکر ہوتی ہے اتنی دوسروں کی بڑی تکلیف کی بھی نہیں ہوتی. ایک خاتون کا نصیحت آموز واقعہ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان کو پیٹ میں تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئی. حضرت مفتی صاحب انہیں ڈاکٹر کے پاس ایک ہاسپٹل لے گئے. جب لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے تو وہاں ایک اور خاتون ویل چیئر کے اوپر بیٹھی تھی. اس بیچاری کی کھال جلی ہوئی تھی اور تکلیف میں تھی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی عزیزہ خاتون سے کہوں کہ یہ تم سے زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تاکہ ان کو اپنی بیماری کا احساس کم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، یہ خاتون کتنی مصیبت میں ہے اور کتنی سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ میری عزیزہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ہاں، یہ تکلیف کے اندر مبتلا تو ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، مریض کو اس کی بیماری کے علاج کی فکر دوسروں کی بیماریوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ وہ ہر لمحے اپنی شفا کی فکر میں رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمیں بھی آخرت کے انجام کی فکر پیدا ہو جاتی اور ہماری اپنی بیماریاں حسد، کینہ، بغض، بخل، غیبت، شہوت پرستی، حب جاہ اور حب مال اور ان کے انجام کا احساس ہو جاتا، تو ہم بڑے سے بڑے گنہگار کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھتے۔
اصل میں بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی جیسی فکر ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ میں اس وقت اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جسے دیندار سمجھا جاتا ہے، جو خود بھی اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور مجھے دین کی فکر ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آخرت کی فکر نہیں ہوں۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ جو چند باتیں زندگی میں آ گئی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اسے تو ہم نے برابر بطور روٹین کے پکڑ کے رکھا ہے، مگر جو چیزیں ہماری زندگیوں میں ابھی آئی نہیں ہیں اور وہ نفل، مستحب یا سنت نہیں ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، یا ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے جیسے حرام ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، دعوت کے کام بھی لگا ہوا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اپنے شیخ کے پاس بھی آنا جانا ہے، بس اسی پر اطمینان ہے۔ مگر یہ خیال نہیں آتا کہ میں بد نظری میں مبتلا ہوں، اور اتنے سال ہو گئے اور میری پوری کوشش کے باوجود قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اب مجھے کسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مرض کے ساتھ میں مروں اور اللہ کو جواب دینا پڑے۔ یہ فکر نہیں، ہمیں فکر نہیں جیسی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارا حال جو ہے سب کا، جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں کیسا ہے کہ ذرا کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا جو باطنی ہماری روحانی بیماریاں ہیں یا جو دینی کمزوریاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اتنی ہی فکر ہوتی ہے؟ نہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، مگر اس کی طرح توجہ نہیں۔ کبر ہوتا ہے، نفرت، بغض، کینہ دل میں ہوتا ہے، زندگی میں غیبت ہے، بہتان ہے، کبھی توبہ نہیں، گھروں میں بھی پردگی ہے۔ اچھے اچھے دینی ذہن کے لوگ بے پردگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اچھے اچھے دیندار لوگ بے پردگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ باہر نقاب بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر گھروں کے اندر اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ بے پردگی، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بے پردگی، اور مہینوں سے، سالوں سے، اور اس کے بارے میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ کوشش کرتے یہ تو دور کی بات، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں کوئی بڑا روگ ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں نظر آتا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. کیوں؟ نظر بھی نہیں آتا، دل میں دکھ بھی نہیں ہوتا، دل میں دکھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ہمیں بحیثیت اللہ کی نافرمانی کے دکھ نہیں ہوتا کہ اوہو یہ اللہ کی نافرمانی مبتلا ہے نا، وہ حقیر ہو جاتا ہے ہماری نظر میں، اس لیے کہ ہم اسے حقیر بنانا چاہتے ہیں. دیکھو اللہ سے اگر ہمیں تعلق ہوتا تو ان کی زندگی میں اگر اللہ کی نافرمانی دیکھتے اس وقت جتنی تکلیف ہوتی اتنی ہی تکلیف اس نافرمانی کو ان کی زندگی میں دیکھ کر ہوتی، مگر ان کو دیکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اوہ اللہ کی نافرمانی، اور اسی نافرمانی میں اس کو مبتلا دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں، اسی کہ اس سے تعلق ہے اور اس سے تعلق نہیں ہے، تو ہمارا اللہ سے بھی تعلق نہیں ہے. اسی کہ اللہ سے اگر تعلق ہوتا تو یہاں بھی وہی نافرمانی ہے جو وہاں ہے، اور وہاں بھی جو ہی نافرمانی ہے جو یہاں ہے، جتنا دکھ یہاں ہونا چاہیے تھا اتنا ہی وہاں، مگر ایسا نہیں ہوتا. دوست ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ابتلا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دشمن ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ابتلا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو نا اس کی زندگی کیسا آدمی ہے. یہ سوچنے کی میرے بھائی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ہمیں کتنا تعلق، اللہ سے کتنا تعلق، سوچنے کی ضرورت ہے. اور ادھر ادھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میرے دل میں اگر صحیح فکر پیدا ہو جائے گی تو یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی، اور آپ کے دل میں اگر صحیح فکر پیدا ہو جائے گی تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی. اپنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کو خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سب سے بڑا کشف میرے بھائیو، ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کر کے اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا.
ظاہر ہے میں آپ کے عیوب کو دیکھتا رہوں تو کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ میں دیکھوں کہ اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، میں دیکھوں کہ اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، میں دیکھوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں دیکھوں کہ یہ بخیل ہے، کیا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ مگر میں دیکھوں کہ میرے اندر بخل ہے، میں دیکھوں کہ میرے اندر نماز نہیں ہے تو فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ میرے اندر نماز نہیں ہے، میرے اندر بخل ہے، میرے اندر ایسی چیز ہے، میرے اندر ایسی چیز ہے، تو آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو جو اپنے عیوب کو دیکھتا ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا وہ. اور جو دوسروں کے عیوب کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے عیوب سے آنکھیں بند ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، برا برا ہی رہے گا. برا رہے گا تو لوگ دنیا میں اسے بری نظر سے دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہو. اسے اپنے عیوب کو دیکھو بھائی، اپنے عیوب کو. میں اپنے دین کی خدمت کرنے والے ساتھیوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ دوسروں پر محنت کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھول جانا اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی نہیں. اور میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں سے بھی، حضرات علماء کرام سے بھی، جو بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ دوسروں پر ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے. اس لیے کہ دوسروں کے بارے میں ہمیں وہ سوالات نہیں ہوں گے جو ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہوں گے. اور یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ. جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے, چاہے وہ علماء ہوں, مدارس کے لائن سے, مساجد کے لائن سے امامت کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, یا دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دوسروں پر محنت کراتا رہتا ہے شیطان, اور دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں 24 گھنٹے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں, اور خود اپنی ذات سے غافل, اپنی ذات سے غافل. تو تنا نہیں ہوتا, تنا درخت کا تنا نہیں ہوتا تو شاخوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بغیر تنے کے شاخوں کا کوئی وجود نہیں, تنا چاہیے شاخوں کے لیے. دوسروں پر محنت کر کے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو اس وقت کام آئے گا جب خود کی نجات ہوگی. جب خود ہی کی نجات نہیں ہوگی, خود کا بیڑا غرق ہوگا, تو دوسروں پر محنت کرنے والا کرنے کا جو ثواب ہے وہ کیسے ملے گا؟ بونس کب ملتا ہے فیکٹری میں, آفس میں بونس کب ملتا ہے؟ جب اصل تنخواہ ملے گی تو بونس ملے گا نا. اصل تنخواہ نہ ہو تو بونس کیسے ملے گی؟ اصل تنخواہ کے بغیر بونس کا تصور ہی نہیں ہے. دوسروں پر ہم محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں وہ دین پر آتے ہیں, اب یہ مفت میں بونس مل رہا ہے. یہ بونس تو تب ملے گا جب خود کی زندگی میں دین ہوگا. تو یہ جتنا بھی بونس جمع ہوگا, جتنا بھی بونس جمع ہوگا, جب اللہ کہیں گے کہ جا جنت میں جا, تب وہ بونس ساتھ آئے گا. مگر اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جہنم میں جا, وہ بونس جہنم میں کہاں سے آئے گا؟ وہ وہاں فائدہ پہنچانے کے لیے. اپنی ذات کی فکر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم, اپنا محاسبہ کرو, اپنا اپنا جو اصل پونجی ہوگی اور پھر آگے محنت کرے گا. اصل جو اصل دفتر میں کام ہے اور پھر زائد کرے گا تو بونس تو ملے گا. اصل کام چھوڑ کر کے زائد کام کرے گا تو وہ تو نوکری چلی جائے گی, ہے کہ نہیں؟ جو اصل 8 گھنٹے کا کام کرنا ہے دفتر میں وہی نہیں کرتا اور اوور ٹائم کرتا ہے 2 گھنٹے دوسرے کاموں میں, اس کی تو نوکری چلی جائے گی. بونس تو کیا ملے گا, نوکری چلی جائے گی اس کی. تو اصل پہلے کہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے, اور ہماری زندگی میں دین آئے رہے, اور ہم وہی چیز دوسروں کی زندگیوں میں بھی لانے کی صحیح کریں, تب جا کر کے دوسرے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, ورنہ خود کا ایمان ہی چلا گیا, خود کے لالے پڑ گئے قیامت کے لیے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو ہمیں عمل کی توفیق. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے اور سمجھ کر فکر کرنے کی ہے. ہم اگر سمجھیں گے, اس کو قبول کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے, ورنہ نقصان میں ہم خود ہی رہیں.
اور جو اپنے عیوب سے غافل رہ کر دوسروں کے عیوب کو تتولتا رہتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور ذلیل ہوتا ہے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنا عیب نظر آ جائے. ایک بزرگ کا واقعہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بزرگ کو پیشاب کی تکلیف ہوئی. ایک صاحب عیادت کے لیے آئے اور خیریت معلوم کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ گناہ کی سزا. عیادت کرنے والے نے کہا کہ آپ تو اللہ والے ہیں, اگر آپ سے کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہوگی تو فوراً آپ توبہ کر لیتے ہوں گے, گناہ کی سزا کا کیا مطلب؟ بزرگ نے فرمایا کہ ناشکری کا گناہ. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب اور فرض ہے, اور مجھ سے اس حکم میں کوتاہی ہوئی ہے. عیادت کرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اور ناشکری, آپ کی خدمت میں تو بڑے بڑے ناشکرے آ کر شکر کا سلیقہ سیکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ سال ہا سال تک بغیر کسی تکلیف کے پیشاب ہوتا رہا, لیکن کسی دن یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب نعمت ہونے کا خیال ہی نہیں آیا تو شکر کیسے کرتا؟ ظاہر ہے کہ اس نعمت کی ناشکری ہوئی اور یہ بیماری اسی ناشکری کی سزا ہے. میرے عزیزوں، جس طرح پیاس بجھانے کے لیے چند گوند پانی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح پیشاب کی شکل میں نقصان پہنچانے والے حصے کا جسم سے نکل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. عجیب واقعہ، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے. ہارون رشید نے پانی مانگا، پانی لایا گیا تو بزرگ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے اور پیاس سے آپ کی حالت بری ہو رہی ہو، اس وقت ایک شخص آپ کو ایک گلاس پانی آپ کی آدھی سلطنت کے عوض میں دینا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ خرید لوں گا. بزرگ نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا، تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے اور ہر کوشش ناکام ہے. ایسے وقت میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر یہ کہے کہ میرے پاس اس کا مجرب علاج ہے مگر اس کی قیمت آدھی سلطنت ہوگی، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں باقی آدھی بھی دے دوں گا. بزرگ نے کہا کہ آپ نے اپنی سلطنت کی قیمت دیکھ لی، جسم میں ایک گلاس پانی داخل کرنا اور اسے باہر نکالنا، بس یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر تنافس یا فخر کیا جائے. بہترین امت، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں.
فکر کی جائے اصلاح کی. اصلاح کا کیا معنی ہے؟ اصلاح کا معنی یہ کہ ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال درست ہو جائیں، ہمارے دل کے اعمال بھی درست ہو جائیں اور ہمارے اعضاء کے اعمال بھی درست ہو جائیں. ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، زنا سے بچنے والے بن جائیں، شراب سے بچنے والے بن جائیں، فلم سے بچنے والے بن جائیں، جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں، یہ اعمال درست ہو جائیں. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے والے بن جائیں اور جو نہیں کرنے ہیں ان سے بچنے والے بن جائیں. باطنی اعمال، باطنی یعنی دل کے اعمال، دل کے، تکبر نہ رہے، عجب نہ رہے، بخل نہ رہے، حقد نہ رہے، اور صبر آ جائے، شکر آ جائے. اعمال، اعمال کی درستگی، اصلاح کہتے ہیں نا، اصلاح، اصلاح کی فکر کرو بھائی، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اسے کہتے ہیں نا کہ اصلاح فرما دے اللہ ہماری، بھائی اصلاح کراؤ. اصلاح کی، تو اصلاح کا مطلب یہی کہ جو کام جس وقت کرنا ہے اسے ہم کریں اور جس کام کو جس وقت نہیں کرنا ہے اس سے بچیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ دو چیزیں چاہیے، ایک تو علم چاہیے کہ معلوم ہو کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام نہیں کرنا ہے، اور علم کے ساتھ پھر اس کو کرنے کی طاقت. طاقت کا معنی روحانیت چاہیے، روحانیت. علم نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، ایک نو مسلم ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، کیسے پڑھے گا؟ اچھا معلوم تو ہو گیا مگر طاقت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. طاقت کا کیا معنی؟ اتنی روحانیت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے. تو طاقت چاہیے، طاقت، علم چاہیے اور طاقت. علم جو ہے، علم وہ ملتا ہے ہمیں علماء کے پاس، ان سے ہم سیکھتے ہیں اور علم آتا ہے. اور طاقت جو ہے، روحانی طاقت، وہ ملتی ہے مشائخ کے پاس، بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہو کر ان سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کر کے روحانی طاقت بناتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق ادا فرماوے. جیسے علم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخلہ لینا پڑتا ہے, پھر داخلہ لینے کے بعد الف با تا سا, اس کے بعد پھر قاعدہ, اس کے بعد پھر امہ, اس کے بعد پھر ہفتی, اس کے بعد پھر قرآن, ساتھ میں کتابوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. پھر اگر عالم بننا چاہتا ہے تو پھر عربی اول, عربی دوم, عربی سوم, ناحو, صرف سب پڑھتے پڑھتے ہے نا علم میں ترقی ہوتی ہے. اسی طرح روحانیت کے لیے بھی داخلہ لینا پڑتا ہے, کسی شیخ کو اپنا استاد بنانا پڑتا ہے, اور پھر داخلہ لینے کے بعد اس سے سیکھنا پڑتا ہے. مکتب میں ایک بچہ داخل تو ہو جائے مگر پڑھے نہیں تو جاہل ہی رہے گا چھ سال کے بعد بھی. تو بیعت تو ہو گئی, داخلہ لے لیا, مگر روحانیت نہیں بڑھے گی. نہیں, وہ سبق دیتا ہے شیخ. ہاں, بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے پرچہ دیتا ہے کہ یہ یہ ذکر کیا کرو, تو اسے کرو. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی دینی حالت مجھے بتلایا کرو, تو بتلاؤ. بتلانے پر وہ جو کہے اس کو کرو. تو اور اس میں اللہ نے ایک خاص برکت رکھی ہے, خاص برکت رکھی ہے. خاص برکت کا مطلب یہ کہ جب ہم اپنی حالت بتلاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری اندر کی فکر کتنی ہے, ہماری طلب کتنی ہے, اس کو دیکھ کر کے شیخ کے دل پر ہماری حالت کے مناسب علاج کا القاء کرتا ہے اللہ, اور شیخ کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے کہ یہ کر, اور پھر وہ شیخ کی زبان میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ شیخ کہتا ہے تو کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے, کہنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ایک جملے کے اندر کبھی اصلاح ہو جاتی ہے, صرف نظر سے اصلاح ہو جاتی ہے. کبھی شیخ کے سامنے اپنی حالت بیان کی اور شیخ نے صرف غصے میں یوں کر کے دیکھا, صرف اس سے بھی اصلاح ہو جاتی. اس لیے کہ شیخ اصلاح نہیں کرتا, اللہ اصلاح کرتا. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیعت ہونا اور کسی کو شیخ بنانا اور مرید ہونا یہ ہے کیا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے, برکت کے لیے ایسا ہو جاتا ہے نا, برکت کے لیے. جیسے بچے کو مکتب میں داخل کرتے تو برکت کے لیے تھوڑا, سبق آگے بڑھے, سبق بڑھے, سبق بڑھے. اور بچے کا سبق نہیں بڑھتا ہے تو ماں باپ شکایت لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا سبق بہت کم ہو رہا ہے. تو دیکھو, بچے کا سبق کم ہوتا ہے اس پہ شکایت کرتے ہیں, اور ہم داخل ہوئے ہیں مکتب عشق میں, عشق الہی کی طلب میں کسی سے بیعت ہوئے ہیں, اور ہمارا سبق ہی بالکل نہیں ہوتا, اس پہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں. تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا سبق ہوا ہے, کتنی ترقی ہو رہی ہے, ہم سبق کی کتنی پابندی کر رہے ہیں, سبق لینے کے لیے کتنی مرتبہ جاتے ہیں, ہمیں سبق دیا جاتا ہے اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. مشائخ کا بھی الگ الگ رنگ ہوتا ہے. مشائخ, بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ طالبین کی طلب کو دیکھ کر کے آگے کام کرتے ہیں, اور بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ خود ان کو طلب ہوتی ہے کہ کسی طرح بات میرے مریدوں کے سینے میں اتر جائے, وہ لگے رہتے ہیں ہمارے پیچھے. تو قدر کرنی چاہیے بھائی, تو اس کی فکر کرو. جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں, بہت مبارک ہے, الحمدللہ کہ آپ کا روحانی سلسلہ ہے. تو ان سے انہوں نے جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے, کرنے کے لیے کہا ہے, شروع کر دو. علم بھی بڑھاؤ علماء کے پاس بیٹھ کر, اور یہ کام شروع کرو, اور شیخ کے پاس جا کر کے اپنے احوال بتاؤ. اور جو کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ اصلاح کا کام جو ہے وہ بغیر شیخ کے ہونا مشکل ہے. ناممکن تو نہیں کہتا, اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. بغیر باپ کے بیٹا اللہ پیدا کر سکتا ہے, بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے اللہ. تو کر تو سکتا ہے مگر کتنی مرتبہ ایسا کیا اللہ نے؟ بولو بولو بھائی، ایک مرتبہ. کر تو سکتا ہے مگر کیا ایسا؟ روزانہ کرتا ہے اللہ؟ سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے؟ نہ، ایک مرتبہ کیا صرف. تو عادت اللہ کی یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک جس چیز کے لیے جو سبب بنایا گیا ہے اسے اختیار نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ وہ چیز دیتا نہیں. اللہ کی عادت یہ ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے ہی آسمان سے چیزیں نہیں دی، ان سے بھی کام کروایا. احد میں جانا پڑا، بدر میں جانا پڑا، نکلنا پڑا، ہجرت کر کے اپنی جان بچانی پڑی. دیکھو میں نے، دنیا ہے، دنیا میں کرنا پڑے گا. تو فکر کرو اصلاح کی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، تو یہ آگے بڑھو. اور بہت موٹی سی بات بتلا دی ہے، سلوک کا پورا خلاصہ. نمبر ایک توبہ اور تقویٰ اور توبہ، بس. ہر گناہ سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچو، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. اور نمبر دو، اپنے شیخ کا بتلایا ہوا جو ذکر ہے، اپنے شیخ کا بتلایا ہوا جو معمولات ہیں، ان پر عمل کرو. اس سے دل جو ہے وہ ہیلتھی بنے گا، روحانیت بڑھے گی اس سے. اور تیسری بات، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرو اور شیخ کے ساتھ رابطے میں رہو. اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع. اور یہ اطلاع اور اتباع اور شیخ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں عقیدت چاہیے، اس میں عظمت چاہیے، اس میں محبت چاہیے، اس میں طلب چاہیے، اور اس میں محتاجی چاہیے. محتاجی یہ نہیں کہ جب کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بہت اچھی ایک سیکیور نوکری ہے، پورا پیکج اتنا عمدہ ہے کہ ایسا پیکج مجھے کہیں نہیں ملے گا، تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کہ مالک راضی رہے. بولو. تو دنیا کی چھوٹی سی ٹوکری کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ مالک راضی رہے، تو آخرت حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ بھی راضی رہے؟ اور ذرا دیکھتے ہیں کہ مالک کچھ آج کل ناراض نظر آ رہا ہے تو فکر ہو جاتی ہے کہ ٹوکری کہیں چلی نہ جائے. تو شیخ کی ناراضگی کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے آخرت کی جو نعمت ان سے ملنی چاہیے وہ تو بند ہو رہی ہے، کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں. نہ، ایسا بالکل خیال نہیں آتا، بالکل خیال نہیں آتا، بالکل خیال ایسا نہیں آتا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ بھیک. یہ میں اس لیے قصہ سنا رہا ہوں، ایسے قصے بہت کم سناتا ہوں، مگر مجبوری کا درجہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے سلوک کیا ہے، اس میں کیا کرنا پڑتا ہے. تو شاہ بھیک وہ وقف ہو گئے تھے اپنے شیخ کی خدمت کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑ گئے تھے اپنے شیخ کے پاس. دورہ ہوتا تھا شیخ کا، جسے ہمارے زمانے میں بھی دورے ہوتے ہیں مشائخ کے، مگر وہ پرانا زمانہ، پیدل جاتے تھے، تو قریب ہی جاتے تھے مگر دیر لگتی تھی جانے میں. پھر دو چار دن ایک جگہ پر ٹھہرتے تھے، دوسری جگہ جاتے تھے، دو چار دن وہاں ٹھہرتے تھے، تیسری جگہ جاتے تھے. ان کے شیخ جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو گھر میں بیگم نے کہا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو شیخ نے کہا کہ جس طرح ہمیشہ اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں، اسی طرح اس مرتبہ بھی اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تمہارا اور بچوں کا خیال رکھے گا. اب ان کا تو اس درجے کا توکل تھا. ہمیں جب تک کسی اچھے عالم مفتی سے مشورہ نہ کرنے، ایسا قدم نہیں اٹھانے کا، سمجھے؟ ورنہ ہمیں کیا ہوگا، کہ ہمارے پاس توکل اس درجے کا نہیں ہے, ہم تو نقل کر رہے ہیں ایسے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں پڑھ کر. جب توکل ہی نہیں تو گھر میں آئے گا کہاں سے, اور آئے گا نہیں تو پھر جب واپس آئیں گے گھر میں اور دیکھیں گے کہ گھر میں تو سب بیمار پڑے ہوئے ہیں, تو ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا جو کفر تک پہنچا دے گا کہ اللہ کے لیے میں نے اتنی قربانی دی اور اللہ نے میرے بچوں کا خیال نہیں رکھا. مگر وہ تو متوکل تھے, چلے گئے. اب چلے گئے وہ خادم تو ساتھ تھے, تو جو کوئی دعوت کہنے کے لیے آتا تھا تو خادم کے پاس آتا تھا, تو خادم جو ہے وہ جب دعوت کہنے کے لیے آتا تھا تو خادم کہتا تھا کہ شیخ ہے میں ہوں اور اس کے علاوہ پانچ اور آدمی کا کھانا, تو دعوت قبول ہے. بہت اچھی بات ہے. اب شیخ صاحب کو کھانا کھلایا جاتا تھا, ساتھ میں خادم کو کھانا کھلایا جاتا تھا, اور پانچ آدمی کا اور کھانا الگ ٹفن میں باندھ کر ان کو دے دیا جاتا تھا, یہ لے لیتے تھے. رات کو اپنے شیخ کی خدمت کر کے ان کو سلاتے تھے, اور سلانے کے بعد وہ ٹفن لے کر شیخ کے گاؤں پہنچتے تھے, اور گاؤں پہنچ کر کے فیملی کو وہ ٹفن دیتے تھے, اور واپس رات کو سفر کر کے چل کر جاتے تھے. تہجد کا وقت ہو جاتا تھا تو شیخ کو جگاتے تھے اور وضو کراتے تھے. یہ ہے شیخ سے وابستگی. کیوں یہ سب کیوں کرتے تھے؟ محبت تھی شیخ سے, اور غرض تھی, غرض کہ مجھے میری آخرت کے لیے جو کچھ لینا ہے وہ یہاں سے لینا ہے. دے گا تو اللہ, مگر کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا. ہماری طرح نہیں کہ ملا نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا, یا یہ کہ جس سے سب کچھ ملا ہے اسے پیٹھ دکھانے میں ہمیں دیر نہیں لگتی. کسی کے یہاں ایک کپ چائے پی ہوئی ہوتی ہے اس کی تو بہت شرم آتی ہے ہمیں کہ یار احسان ہے اس کا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے. مگر ایک شخص نے دین ہمیں سکھایا ہو, دین, اس کے بارے میں ہمیں حیا نہیں آتی کہ میں تو جانوروں والی زندگی گزار رہا تھا, اس نے مجھے انسانیت سکھائی ہے, کوئی احساس نہیں اس کا. اور یہ جو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے شیخ کے گھر میں کھانا پہنچانا چاہیے, یہ شیخ کے توکل کی برکت تھی, اللہ نے انتظام فرمایا. یہ ہے دیکھو, توکل تھا ان کا تو انتظام فرمایا. اب دورہ کر کے ایک مہینے کے بعد گھر پہنچے, گھر پہنچے تو شیخ صاحب نے بیگم سے پوچھا کہ کیسے رہا, تو کہا کہ آپ ہی بھیجتے تھے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیسے رہا. کہ میں بھیجتا تھا, کہا کہ ہاں خادم روزانہ آتا تھا اور دے جاتا تھا, میں تو یہی سوچتی رہی کہ آپ بھیجتے ہیں, یہی سمجھتی رہی. اوہو یہ آتا تھا روزانہ کھانا لے کر, بلاؤ اس کو. بلایا, بلایا اور خوش نہیں ہوئے, ڈانٹا, ڈانٹا اور کہا کہ تم نے میرے توکل میں خلل ڈالا, میں تو اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا, تو یہ توکل ہی کا نتیجہ تھا, مگر دیکھو احتیاط کتنا تھا, تم نے میرے توکل میں خلل ڈالا, نکلو یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے, بھاگو, خبردار اگر دوبارہ یہاں آئے تو. اب ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرے تو حضرت معاف کر دیجئے, ایک آدھ چٹھی لکھ دیں گے, ایک آدھ ٹیکس کر دیں گے, اور پھر بھی ہم دیکھیں کہ کولڈ شولڈر ہے, تو جاؤ اپنی بلا سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہاں سے ملے گا, یہ ہمیں یقین نہیں. ہمیں تو ایسا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے پہلے سے, کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت ان سے ملنے والا تھا نہیں ملا, کسی اور سے سیکھ لیں گے. نکال دیا, نکال دیا تو نکل گئی, مگر شہر کو نہیں چھوڑا, گاؤں کو نہیں چھوڑا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اب مرید تو بہت ہوتے ہیں مگر عاشق کم, عاشق تو ایک آدھ ہی ہوتا ہے, مرید بہت ہوتے ہیں, عاشق ایک آدھ ہی ہوتا ہے. بارش کا موسم آیا, ایک ہفتے، دو ہفتے، ایک مہینہ، دو مہینہ، جو بھی گزرا ہوگا، ناراضگی رہی، قریب آنے نہیں دیا، تو چھت ٹپکنے لگی، تو بیگم نے شیخ سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، ایک ہی تو عاشق تھا، اسے بھی آپ نے بھگا دیا، اب دیکھو چھت ٹپک رہی ہے، اسے ٹھیک کون کرے گا؟ تو نکال تو دیا تھا مگر دل میں محبت تو تھی نا، دونوں طرف سے محبت تو تھی، مگر یہ تو اصلاح کے طور پر ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے ڈانٹ کر نکال دیا، اب دل چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، یہ بلاتے نہیں، اور وہ ذرا شرم اس کو لگتی ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، ڈر بھی لگتا ہے۔ تو جب بیوی نے یہ کہا کہ ایک ہی تو عاشق تھا، اسے بھی آپ نے بھگا دیا، تو شیخ نے بیوی سے کہا کہ میں نے بھگایا ہے، تو نے تو نہیں بھگایا، تو میں نے، تو نے تو نہیں، سمجھ گئی بیگم۔ تو کسی کو کہا کہ جاؤ جا کر کے بلا کر لیا کہ پیرانی صاحبہ بلا رہی ہے، روحانی امی جان بلا رہی ہے، دوڑتے ہوئے آئے وہ، اور کہا کہ دیکھو چھت ٹپک رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ کر کے بارش برس رہی تھی، اس میں ٹھیک کرنے لگ گئی، مرمت کرنے لگ گئی، نیچے شیخ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طبیعت پر بہت اثر ہوا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا، میرے گھر والوں کو کھانا پہنچایا، میں نے ڈانٹ کر اسے نکال دیا، واپس آنے نہیں دیا، پھر بھی دیکھو کہ کتنی والہانہ، کتنے والہانہ انداز میں میرے گھر کی چھت کی مرمت کر رہا ہے۔ تو باہر نکلے شیخ، اور باہر نکل کر کہا کہ بھیک، اسے بلایا محبت سے، تو محبت اتنی تھی کہ اپنے شیخ کی زبان سے کئی ہفتوں سے اپنا نام نہیں سنا تھا، جب کان میں جیسے ہی نام آیا تو اوپر سے لبیک کہتے ہوئے چھلانگ لگائی، نیچے اس میں پاؤں ٹوٹ گیا۔ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، سال ہا سال کی جو محنت تھی، مشقت تھی، مجاہدہ، شیخ کی محبت، تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہونے کا وقت آ چکا تھا، تو اللہ نے الہام فرمایا ہوگا، تو شیخ نے اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا، جو کچھ شیخ کے دل میں تھا سب منتقل ہو گیا، اور ولایت کا اونچا مقام پا لیا۔ یہ سب کچھ کب کر سکتا ہے آدمی؟ جب یہ ہو جائے گی یہیں سے مجھے ملے گا، ورنہ انڈیا پاکستان چلے جاؤ دیہاتوں میں، باپ ناراض ہو جاتا ہے بیٹے سے، نکل جا گھر سے، نہیں نہیں ابا معاف کر دو، نہیں ابا معاف کر دو، اور اسی طرح کا بیٹا یہاں انگلینڈ میں، نکل جا گھر سے، وہ دروازہ بند کر کے چلا جائے گا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے، اور وہ یہاں باپ کا محتاج نہیں سمجھتا، یہاں اسے پتا ہے کہ نکل جاؤں گا تو گھر بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، محتاج سمجھے آدمی، اور حقیقت میں محتاج ہیں ہمارے مشائخ۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے، یعنی وہ مولوی نہیں تھے، مستر تھے، پڑھے لکھے آدمی، اور جب یہ برٹش رول تھا انڈیا میں، اس وقت سب سے اونچا عہدہ، سب سے اونچا پوزیشن جو ایک انڈین کو حاصل ہو سکتا تھا، وہ تھا ڈیپیوٹی کلیکٹر۔ کلیکٹر جو ہے وہ انگریز ہوتا تھا، اور ڈیپیوٹی کلیکٹر، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے تھے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈیپیوٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کے آدمی تھے۔ مگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا، منسلک کیا، تو آج آپ ان کے اشعار کو پڑھیے، اشعار کو پڑھیے آپ ان کے، ایسے اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے اشعار ہیں کہ بہت سارے علماء ان اشعار کو پڑھنے کے بعد بھی مضمون نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس میں کیا معرفت چھپی ہوئی ہے اللہ تعالی شان. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اپنے زمانے کے قطب تھے, مجدد وقت تھے, زبردست شیخ. ایسا دنیا نے ایسے مشائخ بہت کم دیکھے ہوں گے جس مرتبے پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو اللہ کی معرفت کیا حاصل ہوگی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا, صرف ایک شعر. تو اس شعر کو سن کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے آج ایسا شعر کہا ہے کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیے ہوتے تو میں انعام میں دے دیتا. ایک لاکھ روپیے اس زمانے میں جب لوگوں کی تنخواہ پانچ روپیے ہوتی تھی, ایک لاکھ روپیے میرے پاس ہوتے تو میں انعام میں دے دیتا. تو اس شعر میں کیا معرفت ہوگی اللہ کی؟ ہم تو اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس میں کیا ہے, مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کچھ دیکھا ہوگا نا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, یہ دل سے ہر قسم کی تمنا رخصت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اب اس دل میں صرف تیری چاہت ہے, تیری چاہت کے علاوہ اب کوئی چیز نہیں ہے. تو اس دل کے اندر جب اللہ کی چاہت کے علاوہ دوسری چاہتیں ہوتی ہیں تو اللہ ایسے گندے دل میں نہیں اترتا جس میں مخلوق کی چاہت ہو. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو دل خالی ہو گیا. پہلے تو کچھ اور بھی تھا, پہلے پرائیویسی نہیں تھی, اب پرائیویسی ہو گئی, اب آپ آ جائیے. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا سے نفرت ہو گئی. یہ شعر ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ. تو اب یہ مسٹر کی لائن کے آدمی کتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے. تو یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے خلیفہ ہوئے کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء ان کا احترام کرتے تھے. اور ان سے امت کو بہت فیض پہنچا, انہوں نے بہت سی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں امت تک پہنچائی, بہت کام کی, بہت قیمتی چیزیں, موتی. اللہ نے غیر عالم سے کام لیا مگر تعلق برابر تھا. تو ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ناراض ہو گئے اور نکال دیا کہ نکل جاؤ خانقاہ سے. تو حکم ہوتا ہے تو نکل جاتے ہیں مگر ناراض ہو کر نہیں, غمگین ہو کر, غصے ہو کر نہیں, غمگین ہو کر, دل میں غم کہ یار محروم ہو گئے, اب فیض کہاں سے ملے گا, فیض کہاں سے ملے گا. تو خانقاہ سے باہر نکل گئے مگر گھر نہیں گئے. باہر خانقاہ کے باہر خانہ بدوش اور جپسیوں کی طرح بستر لگا دیا وہاں کہ بھائی حضرت کا تو حکم یہ ہے کہ خانقاہ سے باہر نکل جاؤ, کوئی بات نہیں, وہاں بستر لگا دیا باہر. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن سکے اس طرح ایک شعر پڑھا کچھ وقت کے بعد یا چٹھی لکھ کر کے بھیجی. تعلق بہت زیادہ تھا, بے تکلفی بھی تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلفی تھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, بہت محبت تھی حضرت کو بھی ان سے بہت محبت تھی. تو شعر ایک لکھا, شعر کہا انہوں نے. کیا کہا شعر میں؟ ادھر تو در نہ کھولے گا, ادھر نہ ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر تو در نہ کھولے گا, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. باؤنڈری کی اس طرف آپ مجھے آنے نہیں دیں گے, مگر باؤنڈری کی اس طرف سے میں جاؤں گا نہیں. اس لیے کہ یہ تو آپ کی اتھارٹی سے باہر کی جگہ ہے, یہاں آپ کی بات چلے گی نہیں. ادھر تو در نہ کھولے گا, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. اس شعر کا ادھر تو در نہ کھولے گا, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. آپ کی ادھر حکومت ہے, آپ مجھے آنے نہ دیجئے, ادھر میری حکومت ہے, یہاں سے میں جاؤں گا نہیں. کس قدر اثر ہوا ہوگا شیخ کے قلب پر. تو یہ مشائخ کے یہاں ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو کچھ لینے کے لیے ہوتا ہے, مگر ہم کھو دیتے ہیں. وہی تو لینے کا وقت ہوتا ہے, مگر جھکاؤ ہماری طبیعتوں میں نہیں. بڑائی ہماری یہاں اس فضا ہے, ہر شخص انڈیپینڈنٹ, ہر شخص خود کفیل, ہر شخص مستغنی, کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کا محتاج نہیں. تو بھائی دینی معاملات میں تو محتاج بننا پڑتا ہے, دینی معاملات میں محتاج بنتے ہیں تب جا کر کے کچھ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ فکر کرو, اصلاح کی فکر کرو. ہمیں کوئی بیماری ہو جائے, ہم اس بیماری کا علاج بھی چاہیں, مگر ڈاکٹر جو طریقہ بتائے اس طریقے سے نہیں, اپنی مرضی سے. ڈاکٹر آپریشن کا کہے تو ہم کہیں نہ, ڈاکٹر دوا کے لیے کہے تو ہم کہیں آپریشن, ڈاکٹر انجیکشن کا کہے تو ہم کہیں ٹیبلیٹ, ڈاکٹر ٹیبلیٹ دے تو ہم کہیں انجیکشن. کیسے ہوگی بیماری کا علاج؟ نہیں ہوگا. تو ہم میں سے جو لوگ کسی شیخ سے بیعت ہوئے ہیں اور اصلاح بھی چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں, ایسا کیسے ہوگا؟ مشائخ کبھی کبھی بالکل کھلم کھلا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کبھی کبھی اشارے سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں گے تو اچھا ہوگا, اب ایسا کر لیں گے تو اچھا ہوگا. ذرا وہ تعلق باقی رکھنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کا احسان ہے وہ بھی کہ وہ صاف کہہ نہیں دیتے کہ آپ اعتکاف میں آ جائیے. وہ کہتے ہیں کہ اس سال اگر آپ اعتکاف میں آئیں گے تو اچھا رہے گا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو, تو جن کو ہم نے شیخ مانا ہے ان کے حوالے ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے, تو وہ ہماری حالت کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں نا ہمیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ ان کو کوئی شوق تھوڑا ہے مجمع اکٹھا کرنے کا, اس لیے تھوڑا کہتے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں, دوسروں کو تو نہیں کہتے. تو آپ کو سوچنا چاہیے. تو فکر کرو بھائی اپنی اصلاح کی. صرف بیعت ہو جانا کافی نہیں, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی, مگر یہ کافی نہیں. بیعت ہو جانا کافی نہیں, یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شہر میں آپ جائیں اور وہاں کسی جی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں, اور جو بھی بیماری ہوتی رہے کبھی آپ جائیں نہیں ان کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جائیں نہیں. یا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے انسٹرکشنز پر عمل نہ کریں. تو اس طرح کی فکر کرو بھائی, اپنی آخرت کی فکر کرو. مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو پھر میں مقرر عرض کروں کہ جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں انہیں اپنے شیخ سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے, جس سے اصلاحی تعلق ہے, جس سے بیعت ہیں. اور جو بیعت نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی شیخ سے منسلک کریں, اور منسلک کر کے اپنی اصلاح کرائیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی بیعت ہو جاتا ہے اور بیعت ہونے کے بعد سستی غفلت مگر ذہن میں رہتا ہے کہ ہی از مائی شیخ، ہی از مائی شیخ، ہی از مائی شیخ، مائی شیخ از ٹیلنگ می دس، مائی شیخ از ٹیلنگ می دس، مائی شیخ از ٹیلنگ می دس. اس کی برکت سے کسی نہ کسی دن وہ راستے بھی پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے خاندانوں کو اپنی ولایت کے لیے قبول فرما لے، اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.